بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقد السلف أصحاب الحديث للإمام أبو عثمان إسماعيل الصابوني رحمه الله، شرف فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله. ورم بعد كرهت فيش الدرس من بدايتك علامات اور چند نشانیاں بیان کرتے ہوئے اور رکے تھے شیخ ربیع رحمہ اللہ کے اس جملے پر، یہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. متن میں امام ابو عثمان رحمہ اللہ نے دو آیتیں دلیل کے طور پر بیان کی کہ اہل بدعت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، ومن یهن اللہ فما له من مکرم، جسے اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے کوئی بھی اسے شرف نہیں دے سکتا. ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کرتا ہے. شربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مصنف نے ان پر لعنت بھیجی ہے، والامر احتاج الى تفصیل، اور اس میں تفصیل ہے. لعنت بھیجنا اہل بدعت پر اس میں تفصیل ہے، ہر کسی پہ لعنت نہیں بھیجی جاتی. شربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان میں سے جو منافقین ہیں، جو لعنت کے مستحق ہیں، اور اس طریقے سے جو ہٹ دم تکبر والے لوگ ہیں یا جو زندیق ہیں، یہ بھی لعنت مستحق ہو سکتے ہیں اگر ان کی وفات ان کی بہت باطل عقیدہ فاسد عقیدہ پر ہو، تب ان پر لعنت بھیجی جاتی ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ توبہ کر لے، وہ یہ بھی ممکن کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لے، یا مرنے سے پہلے شخص توبہ کر لے، اللہ اس کی توبہ قبول کر لے. لیکن جو ان کی جو جاہل ہیں، دو قسم کے، ایک ان کے سردار ہیں، سربراہ ہیں، جو علماء ہیں، ان پر تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ تو مستحق ہو سکتے ہیں لعن کے اگر ان کی وفات فاسد باطل عقیدہ پہ ہوتی ہے. لیکن ان کی جو عوام الناس ہیں، جو جاہل ہیں، جو ان کی اتباع کرتے ہیں، ہم ان پر لعنت نہیں بھیجتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف ان کو دعوت دیتے ہیں حکمت موعظہ حسنہ کے ساتھ. اور اولا یہ ہے کہ اجتناب کیا جائے ایسے لعنت بھیجنے سے جو خاص طور پر خاص معین شخص کے لیے ہو کہ فلان لعنتی انسان ہے بعینہ. عمومی لعن جائز ہے شیخ صفران، لعن عمومی طور پر لعنت بھیجنا البدعت پر یا ظالموں پر یا جھوٹوں پر مختلف، جیسے قرآن مجید میں آیا ہے، وہ ٹھیک ہے عمومی طور پر کہ ظالموں پر لعنت ہو، جھوٹوں پر لعنت ہو، بغیر کسی شخص کے متعین کرتے ہوئے، تو یہ جائز ہے. آپ کہتے ہیں جیسا کہ مثال کے طور پہ ظالموں پر لعنت ہو، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ظالموں پر، جھوٹوں پر، اس طریقے سے بغیر کسی کے تعین کرتے ہوئے، اگرچہ نصرانی یا یہودی کیوں نہ ہو. عجب بات ہے کہ نصرانی کرسچن یا یہودی جو ہے بعینہ ہی بھی شخص فلان کرسچن ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو، فلان نام لے کے شدہ فرماتی، یہ درست نہیں ہے. ہاں جو نصارہ ہے، جو جھوٹے ہیں، عمومی طور پر ان کو کہا جاتا ہے. وجہ کہ شیخ صاحب فرماتے ہیں لنو قد یتوب، ممکن ہے کہ وہ توبہ کر لے، فیموت علی الاسلام، تو اس کے اسلام پر اس کی وفات اور اسلام پر خاتمہ ہو. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے بعض کافر پر لعنت بھیجی اور بد دعا کی، اب جانتے ہیں جنگ احد میں کافی نقصان پہنچا مسلمانوں کو، اور 70 صحابہ کو شہید کیا گیا اور مثلہ بھی کیا گیا، یعنی قتل کرنے کے بعد ان کے پیٹ کو چاک کیا گیا، ان کی ناک کاٹ دی گئی، آنکھیں نکال دی گئیں، کان کاٹ دیے گئے، اسے مثلہ کہتے ہیں. یعنی بے دردی سے قتل کرنا، شہید کرنا، اور پھر مثلہ بھی کرنا. تو یہ معاملہ جو ہے، اور خصوصی طور پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب، جیسے کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ جو ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچے ہیں، بہت پیار کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے، تو ایسے بڑے یعنی عجیب سے نظارے تھے، اور یعنی جس دل دہل جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی بعض مشرکین پر، کافروں پر. اور عجب دیکھیں آپ کہ مدینہ کا شہر ہے، مسجد نبوی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امامت کر رہے ہیں فجر کی نماز میں، اور دعائے قنوت میں بد دعا کر رہے ہیں. بعض روایت میں کہ ایک مہینے تک کرتے رہے اور صحابہ آمین کہہ رہے ہیں. جواب کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ لیس لک من امر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون. سورۃ آل عمران نمبر 128. یہ آیت ہے جو آپ کے سامنے ہے. لیس لک من امر شیء, آپ کا اس میں کوئی معاملہ ہے ہی نہیں. میں جانوں میرے بندے جانے, مشرک ہیں کافر ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیاروں کو اللہ کے اولیاء کو میدان جنگ میں شہید کیا گیا, مفلا کیا گیا, اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لیس لک من امر شیء, آپ کے اس معاملے میں کچھ بھی نہیں ہے. او یتوب علیہم, اللہ تعالیٰ چاہے ان کے اوپر مغفرت کر دے, تائب ہو جائے, او یعذبہم, یا ان کو عذاب دے دے, فانہم ظالمون, ہے تو وہ ظالم لوگ نا. اچھا عجب بات دیکھیں, پانچ نام اس جنگ میں جو بڑے لوگ شریک تھے جنہوں نے بہت سخت نقصان پہنچایا اہل اسلام کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت, کیونکہ اس جنگ علیہ وسلم کے دانت مبارک بھی شہید کر دے گئے, چوٹ بھی لگی, زخم بھی لگے. سردار کون تھے اس وقت جنگ کے جو سربراہ تھے؟ نہیں نہیں نہیں, ابو سفیان. ابو سفیان ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ان کی اہلیہ بیوی ہند جو سخت غیظ غصے میں تھی, وہ سخت نفرت کرتے صدر حمزہ سے رضی اللہ عنہ سے, اور وحشی کو انہوں نے خصوصی حکم دیا اور یہ کہا کہ تمہاری آزادی صدر حمزہ کا قتل ہے, تمہیں آزاد غلام تھا, آزاد کر دوں گی تمہیں میں. وحشی بھی شامل تھا, تین ہو گئے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس وقت مشرک تھے, اور عکرمہ بن ابی جہل, ابی جہل کا بیٹا عکرمہ رضی اللہ عنہ, ابو دکم کے رضی اللہ عنہم, ان سب کو ہم کہتے رضی اللہ عنہم. یہ جو پانچ بڑے نام تھے نا, یہ اس جنگ میں شریک تھے, اور یعنی اتنی بغض و نفرت ان کے دلوں میں تھی, اور اتنی سخت کارروائیاں کی اس جنگ میں کہ اہل اسلام کو اس جنگ میں بہت تکلیفیں پہنچی. اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھے, سبحان اللہ, یہ سارے کے سارے ان سب کو کہتے رضی اللہ عنہم, یہی کہتے اب ان سب پر اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق دی اور توبہ قبول بھی کی ہے, سبحان اللہ. اس لیے متعین شخص تم لانتی ہو, تم کبھی کامیاب نہیں ہوگے, تم کبھی مسلمان نہیں ہوگے, تم نہیں, یہ ہمارا کام ہے. اللہ کے راز اللہ بہتر جانتا ہے. ہمارا ذمہ جو کام ہے نا, وہ دعوہ, الدعوہ الی اللہ, اللہ تعالیٰ سے دعوت دینا. جاہل لوگ ہیں, جبکہ وہ سردار تھے, دیکھو سبحان اللہ. بد دعا بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ بنتی ہے. ایسے شخص کو جو اتنا بڑا ظالم ہو, اتنی بڑا نقصان پہنچے اہل اسلام کو, مسلمانوں کو, بد دعا بنتی ہے, بد دعا کی ہے. لیکن اب دیکھیں کہ آپ سلم بد دعا کر رہے ہیں, صحابہ آمین کہہ رہے ہیں, فجر کی نماز وقت کی فضیلت دیکھے, جگہ کی فضیلت دیکھے, تب اللہ تعالیٰ قبول نہیں کی, بلکہ ان کو توبہ کی توفیق دی ہے, اور آج ہم سب کو کہتے رضی اللہ عنہم, سبحان اللہ. پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں, اب یہ اہم چند باتیں تھیں اس کے تعلق سے, لیکن یہاں پہ ایک چھوٹے سا وقت دوں گا میں. شیخ ربیع کے تعلق سے رحمہ اللہ, یہ مشہور ہے کہ بڑے سختی کرنے والے ہیں, بڑے ظلم کرنے والے ہیں, کسی گروہ کو نہیں چھوڑا, کسی شخص کو نہیں چھوڑا. کتنے پیارے الفاظ ہیں شیخ ربیع یہ سب کہہ رہے ہیں کہ اہل بدعت جو ہے ان میں سے جو منافقین ہیں, ان کے جو معاندین ہیں, متکبر ہٹ دھرم ہیں یا زندیق ہیں, یہاں تک پہنچ گئے ہیں, وہ تو لعنت کے مستحق ہو سکتے ہیں, لیکن عوام نہیں. وہ بھی تب اگر باطل عقیدہ پر ان کی وفات ہو جائے. لیکن عوام الناس ہیں, ان کا جو تعلق ہے ہمارے, جو معاملات ہیں وہ ڈفرینٹ ہے. ان کے لیے ہم دعوت دیں گے اللہ تعالیٰ کے لیے, ٹھیک ہے نا, حق کی دعوت دیں گے, دلیل کو روشنی میں, ادب کے دائرے میں رہ کے پیار سے سمجھائیں گے, حکمت کے ساتھ, موعظہ حسنہ کے ساتھ, کبھی جدال ضرورت پہ جدال بلتی احسن بھی کریں گے, لیکن لعنت بھیجنا, تکفیر کرنا یا ناجائز طعن کرنا, یہ طریقہ اہل سنت والجماعت کا. آپ جانتے ہیں کہ امام عثمان صابن رحمہ اللہ نے اس کتاب میں جب عقیدے کا کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر سلف کے اقوال لے کے آتے ہیں, دلائل ہوتے قرآن مجید کے چند آیات یا احادیث یا سلف کے اقوال. اب اہل بدعت کی نشانیں جو ہم نے بیان کی ہیں چند, اب ان میں سلف کے اقوال کیا ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. امام عثمان رحمہ اللہ فرماتے ہیں, سمعت ابو الحاکم عبداللہ الحافظ يقول سمعت أبا علي الحسين بن علي الحافظ يقول سمعت جعفر بن أحمد بن سنان الواسطي يقول سمعت أحمد بن سنان القطان يقول ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث. فإذا ابتدع الرجل نزعت حلوة الحديث من قلبه. سند کے ساتھ امام ابو عثمان رحمہ اللہ اپنے سے لے کے سلف کے وہ جو علماء ہیں ان کے اقوال یہاں پہ پیش کر رہے ہیں کہ اہل بدعت کے تعلق سے ان کا موقف کیا تھا اور اپنے اظہار خیال کیسے کرتے تھے اہل بدعت کے تعلق سے. اب فرماتے ہیں کہ اپنے سند بتاتے ہیں سمعت الحاکم ابا عبد اللہ الحافظ ان کے استاد ہیں ان سے سند ابتدا کی ہے. احمد سن القطان معروف علماء سلف میں سے فرماتے ہیں ليس في الدين مبتدع جو کوئی ایسا بدعتی نہیں ہے الا وہ یبغض اہل الحدیث الا کہ وہ اہل حدیث سے بغض نفرت رکھتا ہو. یہ علامت اہل بدعت کی. اہل حدیث ہیں اہل بدعت ہیں اہل بدعت کبھی محبت نہیں کرے اہل حدیث سے کبھی محبت نہیں کریں گے ہمیشہ بغض نفرت ہوتی ہے. فإذا ابتدع الرجل اگر کوئی شخص جب بدعت کے راستے پہ چل پڑتا ہے اور بدعت کو ایجاد کر دیتا ہے نزعت حلاوت الحدیث من قلبه اس کے دل سے حدیث کی جو چاشنی ہے جو حلاوت ہے وہ نکال دی جاتی ہے. یعنی اہل بدعت کیوں بغض نفرت کرتے اہل حدیث سے وجہ کیا ہے؟ جب حدیث کی چاشنی جو ہوتی ہے حدیث کی مٹھاس ہے حدیث علم الحدیث جو حدیث ہیں سبحان اللہ اور یہ محسوس وہ لوگ کرتے ہیں جو اس علم کو اچھی طرح جانتے ہیں اور اس علم کو حاصل بھی کرتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں تو اس کی ایک چاشنی ہوتی ہے. دیکھا جب آپ کوئی مسئلہ کوشش کرتے ہیں حاصل کرنے کی علم حاصل کرنے کی ایک مسئلہ پھنسا ہوا ہے آپ کا جب آپ کو اسے جواب مل جاتا ہے کیسے ٹھنڈک ملتی ہے سکون کیسے ملتا ہے وہ حلاوت محسوس ہوتی ہے کہ نہیں؟ دل سے دعا نکلتے الحمدللہ مسئلہ آسان ہو گیا. علم الحدیث کچھ ایسا ہے راوی ہے اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں یہ کون ہے یہ کیا کرتا ہے اس کے دوست کون ہے یہ کہاں آتا ہے کہاں جاتا ہے کہاں اٹھتا ہے کہاں بیٹھتا ہے کہتا کیا ہے گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے اپنی اگر کوئی پیٹ جانور گدھے پالا ہوئے گھر میں اس کا رویہ کیسا ہے. جب پتہ چل جاتا ہے اس راوی کے بارے میں تو لذت محسوس ہوتی ہے سکون ہوتا ہے پتہ چل گیا الحمدللہ. اور کیونکہ روایت کا دار و مدار اس راوی پر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سارا آنکھوں پہ ہے لیکن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں فرمایا ہے تو جتنی یہ سلسلہ ہے جو چین ہے راویوں کی اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو اس علم میں ایک راوی دوسرا ایسے لاکھوں رواۃ الحدیث ہیں اور علماء نے زندگی وقف کی اس کے لیے تو اس علم کی چاشنی ہے لذت ہے مٹھاس ہے حلاوت ہے وہی محسوس کرتے جو اس علم سے واقف ہیں اللہ ان کو توفیق دیے. اہل بدعت کیوں نفر کرتے ہیں اہل حدیث جبکہ ان کے ساتھ اہل حدیث کا لفظ لکھا ہوا ہے اور عمل بھی کرتے ہیں عقیدہ بھی درست ہے جانتے بھی ہیں اہل بدعت اکثر جانتے بھی ہیں. تو بزرگ کی وجہ کیا ہے؟ اصل بنیاد جو ہے علم الحدیث سے دور ہیں اور جب ان کے دل سے علم الحدیث یا حدیث کی لذت اور چاشنی نکال دی جاتی ہے ان کی سزا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل کھوکھلے ہو جاتے ہیں. جب دل کھوکھلا ہے حدیث کے علم سے اور حدیث سے محبت سے لگاؤ سے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اہل بدعت کا کیا نشانی ہوگی کہ اہل حدیث سے نفرت بغض نفرت کرتے ہیں. پھر فرماتے ہیں دوسری سند سمعت الحاکم رحمہ اللہ یقول سمعت ابا الحسین محمد بن احمد الحنظلی ببغداد یقول سمعت ابا اسماعیل محمد بن اسماعیل الترمذی یقول کنت انا واحمد بن حسن الترمذی عند امام الدین ابی عبداللہ احمد بن حنبل فقالوا احمد بن حسن یا ابا عبداللہ احمد بن حنبل کی بات ہو رہی ہے یا ابا عبداللہ یہ كنيته امام احمد بن حنبل رحمه الله كي ذكر لابن ابي قتيله بمكه اصحاب الحديث ابن قتيله بدعتي شخصه ان کے سامنے اس شخص کے سامنے ذکر ہوا اصحاب الحديث کا فقال تو ابن ابي قتيله کہتا ہے اصحاب الحديث قوم سوء یہ برے لوگ ہیں اس طرح کہنا یہ جملہ بس اصحاب الحديث برے لوگ ہیں. فقام احمد بن حنبل وهو ينفض ثوبه تو احمد احمد اٹھے اور اپنے جو کپڑے ہیں ثوب جو اس کو جھٹکتے ہوئے فرماتے یقول زندیق 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 حتی دخل البیت اٹھ کھڑے ہوئے جب صرف ایک جملہ سنا اس شخص نے یہ کہا جب کوئی شخص موجود بھی نہیں تھا. امام احمد احمد سے پوچھا گیا کہ فلان شخص کے سامنے اصحاب الحدیث کا ذکر ہوا تو اس شخص نے یہ جملہ کہہ دیا کہ وہ برے لوگ ہیں بس اس کچھ نہیں کہا یہ اصحاب الحدیث قوم وسوء یہ برے لوگ ہیں. احمد احمد اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے تو کچھ جھٹکتے ہیں اس طریقے سے اور کہتے ہیں زندیق 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 تین مرتبہ حتی دخل بیت جہاں تک وہ اپنے گھر میں داخل ہو گئے. شرح میں آگے تفصیل بتاؤں گا شیخ ربیع رحمہ اللہ اس کی شرح کریں گے. قال تیسری سند جو ہے امام ابو عثمان الصبر رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال وسمعت الحاکم ابا عبد اللہ یقول سمعت ابا نصر احمد بن سہل الفقیہ ببخارا يقول سمعت أبا نصر بن سلام الفقيه يقول ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليه من سماع الحديث وروايته بإسناده. أبو نصر بن سلام جهه فقيه فرماته ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد كوي بتيز أهل الإلحاد بر السبهاري نهي ولا أبغض إليهم وناوس الزادة كوي تيز بوز رفرت كباس بنتي من سماع الحديث حديثك سنسي ورويته بإسناده والسند كساد حديث كي روايات كرنا يه سب سي زيادة بهاري هي اور سب سے زیادہ قابل بوز و نفرت ہے اہل بدعت کے لیے، اہل الحاد کے لیے، جو ملحدین ہیں، جو دین کو نہیں مانتے، ملحد ہے، کسی دین کو نہیں مانتا. ان کے سامنے جب روایت پیش کی جاتی ہے کہ فلان محدث نے کہا سمعت عن فلان سمعت یا کرتے اخبارنا حدثنا پھر قال صلی اللہ علیہ وسلم، تو اہل الحاد ہیں ان کی نشانی یہ ہے کہ یہ سند بیان کرنا حدیث کے پڑھنے کے سامنے سب سے زیادہ بھاری چیزوں کے لیے جو ناپسند ہے اور اسے نفرت بھی کرتے ہیں. سبحان اللہ، اہل الحاد کا تو انسان سوچ سکتا ہے کیونکہ بے دین لوگ ہیں، ان کو اچھا نہیں لگتا، تو اہل بدعت کو پسند کیوں نہیں ہے؟ اصل جنگ تو یہی ہے نا، اہل سنت کی اہل بدعت کی. اگر اہل بدعت جو ہیں وہ ان احادیث کو سمجھ جیسے کہ حدیث کا سمجھنے کا حق ہے، جھگڑے ختم ہیں. لیکن جب علم حدیث کو صرف نام کے حد تک استعمال کیا ہے، نہ اس کے علم حاصل کرنے کا حق ادا کیا ہے اور نہ صحیح سمجھنے کا حق ادا کیا ہے اور نہ اس پہ عمل کرنے کا حق ادا کیا ہے، آج کسی سے پوچھ لیں، سب کہتے ہیں بخاری مسلم، سب کہتے ہیں صحیح ستہ، ان کے مدارس میں، ان کے جامعات میں پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں. کون سی کتابیں پڑھتے بھی حدیث کی، پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ تو پھر اختلاف کی چیز کا ہے. دیکھیں، پڑھنا پڑھنے کی حد تک اور چیز ہے، پڑھنا زندگی کو بدلنے کے لیے اور چیز ہے. یہ وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اسی وحی کے ذریعے، قرآن اور سنت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے کے پتھر دل لوگوں کی زندگی کو بدلا ہے. مشرکین عرب کون تھے؟ عمر بن الخطاب، سیدنا عمر الخطاب، سیدنا ابوبکر صدیق اور تمام جتنے لوگ تھے سب اسلام سے پہلے، وحی سے پہلے کیا تھے یہ؟ یعنی اس خطے میں مکہ کے صحرا اور جو علاقہ ہے وہ سارا تاریخ میں ڈوبا ہوا تھا، کہیں سے کوئی خیر کی کرن نظر نہیں آتی تھی، شرک ہی شرک تھا، شرک بدعات خرافات عروج پر تھے. انہوں نے زندگی کیسے بدلی؟ یہ وحی، یہی وحی، یہ قرآن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمین ہے، قرآن سنت، قرآن الحدیث. آج ہمارے پاس بھی یہی ہے، قرآن بھی ہے، گھر گھر میں قرآن مجید ہے، حدیث ہمارے پاس بھی ہے، لیکن ہم میں سے کتنے لوگوں کی زندگی بدلی ہے اور حق کی طرف ہم لوگ آئے ہیں؟ یہ بڑا مسئلہ ہے. اپنے آپ سے سوال کریں، پوچھیں اپنے آپ سے. میں حدیث پڑھتا تو اپنے مدرسے میں پڑھاتا بھی ہوں، کیا میں عمل بھی کر رہا ہوں؟ یا عمل اپنے امام کے قول کے پیچھے لگا ہوں، چاہے حدیث سے ٹکرا بھی کیوں نہ جائے، تو حدیث پڑھتے کیوں ہیں پھر؟ اور اگر امام کو یہ حدیث مل جاتے تو امام بھی یہ حدیث کو لے لیتا، جیسے کہ امام نے خود وعدہ کیا اذا صح الحدیث فهو مذهبی، بات ختم ہے. آپ کے سامنے حدیث صحیح بھی ثابت ہو رہی ہے، پڑھ بھی رہے، پڑھا بھی رہے، مان بھی نہیں رہے، تو تمہارے پاس کیا عذر ہے قیامت کے دن؟ سبحان اللہ. آگے سنیں اگلی سند، امام ابو عثمان رحمه الله فرماته قال وسمعت الحاكم يقول سمعت الشيخ ابو بكر احمد بن اسحاق بن ايوب الفقيه وهو يناظر رجلا، ایک شخص مناظرہ کرتے ہوئے، فقال الشيخ ابو بكر حدثنا فلان، فلان نے حديث بيان کی، حدثنا فلان، فقال له الرجل، يعني وہ بندہ جو ہے ابو بكر احمد بن اسحاق بن ايوب الفقيه جو ہے، شخص مناظرہ کرتے رہے، تو انہوں نے کہا حدثنا فلان، یعنی سند باندھنے، حدیث بتانے کے لیے سند، حدثنا فلان، جب محدثین کا طریقہ ہے صرف حدیث نہیں بیان کرتے جیسے آج ہم کرتے، قال صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، وہ حدیث کو سند سے لے کے آتے ہیں، خود کو سند کا خود حصہ ہے. تو انہوں نے فرمایا حدثنا فلان، تو اس بندے نے روک دیا. فقال له الرجل دعنا من حدثنا الى متى حدثنا، چھوڑا حدثنا، کب تک حدثنا کہتے رہیں گے آپ؟ عجب بات ہے نا، آگے کل نہیں سنا، اصل تو حدیث بیان کرنا ہے نا. تو دیکھیں نفرت، دیکھیے پوری بات بھی نہیں سنی. انہوں نے کہا حد مناظر تو جب مناظر میں کیا ہو, سوال جواب ہوتا ہے, مناظر میں بات سنی بھی جاتی, بات بتائی بھی جاتی ہے نا, کلیریفیکیشن ضرورت پڑتی ہے کہ نہیں. تو کلیریفیکیشن کیسے ہوگی؟ دلیل کی روشنی. دلیل کیا؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہمارے پاس ہے, یہی تو ہمارا ہتھیار, یہی تو ہمارا ساز و سامان ہمارے پاس ہے. اور کیا ہمارے پاس؟ حدیث کے پاس یہی تو طاقت ہے. تو جب حدیث بیان شروع کی, حدثنا فلان, اس بندہ کا رک جاؤ یہاں پہ, دعنا من حدثنا فلان, چھوڑو حدثنا فلان سے, علما حدثنا, کب تک آپ یہی کہتے رہو گے؟ پتہ ہی بات کون کرتا ہے جس کے پاس کوئی جواب نہ ہو نا. جب انسان لازم ہار رہا ہوتا ہے نا تو غصے میں کافی لال پیلا ہو جاتا ہے, اب اس کو کوئی بات اچھی نظر نہیں آ رہا, تو وہ اس کو کچھ پکڑنا چاہتا ہے اپنی جان چھڑانے کے لیے, تو اس انتظار میں تھا کوئی ایسی کہتے جو 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 دکھتی نظر پاؤں رکھ دیتا ہے کہ حدث ہے, بس مجھے یہی بات ہے, یہ سب سے ناپسند بات ہے, تو کنٹرول نہیں کر سکے اپنے آپ کو. فوراً ٹوکتے ہوئے کہا, دعنا من حدثنا الى متى حدثنا, سنے ذرا. فقال له الشيخ قم يا كافر, تو شخص نے کہا, امام صاحب نے کہا جو فرما رہے تھے حدثنا فلان, قم يا كافر, اٹھے یہاں سے اے کافر, فلا يحل لك ان تدخل داري, آج کے بعد آپ گھر میں داخل نہیں ہوں گے, گھر سے نکال دیا. فلا يحل لك ان تدخل داري بعد هذا ابدا. ثم التفت الينا, پھر ہماری طرف رخ کیا امام عثمان رحمہ اللہ, وہ بیٹھے ہوئے تھے, وقال, اور یہ فرمایا, ما قلت قط لاحد ما تدخل داري الا هذا, میں نے کسی کو اپنے گھر سے نہیں نکالا, یہ نہیں کہا میرے گھر میں داخل ہوں سوائے اس شخص کے. اپنے عذر پیش کر کے کسی کو گھر سے نکالنا اس زمانے میں, دیکھیں مہمان نوازی بڑی چیز ہوتی ہے نا, کہ کسی شخص آپ کے گھر میں آتا ہے کہ اس کو باہر نکال سکتے ہیں آپ, نکالنا اچھی بات ہوتی ہے کیا؟ جب گھر سے نکالنا مہمان کو اچھی بات نہیں ہے تو عذر پیش کیا, آج تک میں نے کسی کو بھی گھر سے نکالا نہیں ہے, صرف اس کو نکالا ہے, اور اس کا جرم اتنا بڑا ہے اس کے ساتھ بیٹھنا ممکن ہی نہیں ہے, اسے گھر سے نکال دیے. شرح میں شیخ ربیع کیا فرماتے ہیں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ, میری پیاری بات بتاتے ہیں. اگلی سند, وسمعت الاستاذ ابا منصور محمد بن عبد الله بن حمشاد العالم الزاهد رحمه الله يقول, سمعت ابا القاسم جعفر بن احمد المقري الرازي يقول, قري على عبد الرحمن بن ابي حاتم الرازي, وانا اسمع ابصر داقي امام رازي كي طرف ابي حاتم الرازي جوه, يقول قري على عبد الرحمن بن ابي حاتم الرازي وانا اسمع, سمعت ابي يقول عن ابي الامام في بلده ابو حاتم محمد بن الحنظلي الرازي, اپنے والد سے بیٹا جو ہے روایت کر رہے ہیں, امام ابو حاتم محمد بن ادریس الحنظلی الرازی جو ہے, امام رازی الرازی ہیں, دو امام رازی ہیں, ان میں سے ابو حاتم و ابو زرعہ دو امام ہیں, امام ابو حاتم کی بات فرمائیں. انا بھی الامام فی اپنی جگہ کے جو معروف و مشہور امام ہیں ابو حاتم محمد بن ادریس الحنظلی الرازی, یقول فرماتے, علامت اہل بدع الواقعۃ فی اہل اثر, بدعت کی علامت یہ ہے کہ اہل اثر کو برا بھلا کہتے ہیں, طعن کرتے ہیں, وقع یعنی طعن کرنا, برا برا کہنا. البدعت کی علامت یہ ہے کہ اہل اثر یعنی اہل سنت جو ہیں, اچھا اہل سنت کے مختلف نام ہیں, اصحاب الحدیث جو کتاب کا نام ہے, اہل الحدیث, اہل السنہ, اہل الاثر, الطائفہ المنصورہ, یہ مختلف نام ہیں, ایک ہی جماعت ہے. وعلامات الزنادقہ, اور جو زنادقہ زدی قسم کے لوگ ان کی جو علامت ہے, تسمیتهم اہل الاثر حشویہ, اہل اثر اہل سنت کو حشویہ کہتے ہیں جو زندیق قسم کے لوگ ہیں, یریدون بذلك ابطال الاثر, وہ اس سے یہ چاہتے ہیں کہ اثر جو سند جو روایت ہے اسے باطل قرار دے دے. وعلامت القدریہ, وہ جو قدری گروہ ہے اس کی علامت یہ ہے, تسمیتهم اہل سنت مجبرہ, اہل سنت کو مجبرہ کہتے ہیں, یعنی انسان مجبور ہے. قدریہ جو ہیں جو تقدیر کے منکر ہیں, یہ گروہ ہے جو ہے وہ اہل سنت, اہل سنت نہیں کہتے, اصحاب الحدیث نہیں کہتے, اہل سنت اہل اثر نہیں کہتے, کیا کہتے ہیں؟ مجبرہ کہتے ہیں. زنادقہ کیا کہتے ہیں؟ حشویہ کہتے ہیں. اچھا, وعلامۃ الجہمیہ, جو جہمی وہ کیا کہتے ہیں اہل سنت کو؟ وعلامۃ الجہمیہ تسمیت اہل سنت مشبہ, کہتے ہیں یہ مشبہ ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کو اسماء و صفات کے اعتبار اللہ تعالیٰ کو مخلوق سے تشبیہ دیتے ہیں. وعلامۃ الرافضہ, اور رافضہ کی علامت کیا ہے؟ تسمیت اہل اثر بنابت نابدت وناصبہ, اہل اثر کو نابت اور ناصبہ کہتے ہیں. ناصب جو ہے ایک گروہ تھا جو مٹ چکا ہے, جو سیدنا علی اہل بیت سے بغض و نفرت رکھتا تھا اور عداوت اور دشمنی رکھتا تھا. تو یہ اہل سنت کو اہل حق کو یہ مختلف نام دیتے تاکہ لوگ ان سے متنفر ہوں اور لوگ حق سے متنفر یعنی وہ کرنا چاہتے ہیں. یہ چند روایات ہیں, آثار ہیں جو امام ابو عثمان الصمد رحمہ اللہ اپنی سند سے لے کر سلف کے ان محدثین ان علماء تک سند کو پہنچایا ہے, اور یہ بات بیان کی ہے کہ جو اہل بدعت ہیں ان کی جو علامات انہوں نے خود بیان کی ہے اپنی طرف سے نہیں ہے, بلکہ یہ سلف کا طریقہ ہے, سلف کے اقوال موجود اور محفوظ ہیں, انہوں نے اپنا عقیدہ یہ جو باتیں کی ہیں اہل بدعت کے تعلق سے سلف کے جو اقوال جو اثار موجود ہیں انہی کی بنیاد پر اپنا اظہار خیال کیا ہے اور بتایا ہے کہ اہل بدعت کون ہیں اور ان کی کیا چند یا بعض علامات جو انہوں نے بیان کی ہیں. اب شرح میں کمال دیکھیں, آپ ان جملوں کی شرح میں شیخ ربیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں, جو پہلا جملہ تھا احمد بن سعید القطان يقول ليس في الدنيا مبتدع الا وهو يبغض اهل الحديث دون كوي بدعت الا كي اهل الحديث يبغض نفرت ركته. شيخ ربيع رحمه الله فرماتي ان کی علامات میں سے اہل بدعت کی کوئی بدعت ایسا نہیں ہے جو اہل حدیث سے محبت رکھتا ہو ان سے رکھتا ہو. اب یہی ان کو دیکھیں گے یہی پائیں گے ہمیشہ کہ بغض رکھتے ہیں اہل حدیث سے. کیوں بغض رکھتے ہیں سوال کرتے شیخ ربیع رحمہ اللہ, جواب ہے لانهم على الحق ويدعون الى الحق ويوالون على الحق ويعادون عليه ولهذا يبغضونهم, کیونکہ اہل حدیث اصحاب الحدیث جو ہے اہل حق وہ حق پر ہیں اور حق طرف دعوت دیتے ہیں اور حق پر ہی دوستی رکھتے ہیں اور حق پر ہی دشمنی رکھتے ہیں, اس لیے بغض نفرت کرتے ہیں اہل بدعت جو ہے اہل حدیث سے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں اہل حدیث جو ہیں وہ نکیر کرتے ہیں اہل باطل پر, جو ان کا باطل ہے بدعت کی جو باطل ہے ان کی نکیر کرتے ہیں, یعنی ان کی غلطیاں کھول کھول کے عوام الناس بیان کرتے ہیں کہ بدعتی گروہ ہے, کیا بدعت ہے, کیوں بدعت ہے, کیا دلیل ہے, کیوں غلط ہے, تمام چیزیں کھول کے بیان کرتے ہیں. اب جن کے خلاف یہ بات ہو رہی ہے اہل بدعت وہ کیا کر خوش ہوں گے, وہ انہیں تو نفرت کرنی ہے نا, ان کے پاس کوئی جواب تو ہوتا نہیں ہے, کیونکہ بدعت کا مطلب ہے کیا مطلب ہے احداث فی الدین من غیر دلیل, دلیل تو ان کے پاس ہے نہیں, بدعت تو ایجاد کر چکے ہیں, اب اس کے دفاع کے لیے کچھ ہے نہیں, کچھ عقلی دلائل ہے, کچھ منطق ہے, کچھ کشف وجد ہے, ذوق جو بھی چیز ہے, اب دلیل کے سامنے کیا حیثیت رکھتی ہیں چیزیں, کچھ بھی نہیں. جب کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہے تو ظاہر ہے انہوں نے صرف بغض و نفرت باقی رکھنے اہل حق سے. تو شاہ صاحب فرماتے ہیں اہل حدیث جو ہے نکیر کرتے ہیں ان کے باطل پر تو ان کے بغض و نفرت زیادہ بڑھ جاتا ہے اہل بدعت کا اہل سنت کے لیے, والعیاذ باللہ. وهذا الدواء والبلاء منتشر في الناس الى الان, یہ جو بیماری ہے یہ آج لوگوں میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے, اعوذ باللہ. اہل بدعت میں یہ ان کی علامت ہے, یہ بیماری جو ہے اہل حدیث سے بغض نفرت رکھنا, آپ خود اندازہ لگا کے دیکھ لیں, یہ فلان وہابی اس کی بات مت سنو, وہابی ایک یعنی دیتے گالی کی طرح دیتے فلان وہابی ہے. اب گاؤں میں دیکھیں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا, ان پڑھ لوگ ہیں, نہیں یہ جانتے کہ وہابی ایک گروہ ہے جس سے نفرت کرنی ہے, یہ کہاں سے بات آئی, پتہ ہے دلیل کیا ہو تو کوئی پتہ نہیں ہے. نماز پڑھ سورہ فاتحہ کو نہیں آتی پڑھنا, نماز پڑھنے کا مسنون طریقہ ان کو نہیں آتا, یہ کسی نے بتایا نماز کیسے پڑھنی ہے, صحیح عقیدہ کیا ہوتا ہے, کلمہ کیا ہوتا ہے, کسی کو پتہ نہیں ہے. یہ پتہ ہے کہ فلان جو شخص ہے جو صحیح دعوت دیتا ہے جو حق پر قائم ہے وہ وہاں بھی اسے بچنا ہے آپ نے, نعوذ باللہ. اب پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ ربیع رحمہ اللہ بے شک جو صوفی ہیں ان کے جو قیادات ہیں جو ان کے لیڈران سربراہ ہیں جو ہے ان میں سے جو ہے وہ فاجر بھی ہیں, اور جو مختلف احزاب ہیں ان کے جو قیادت ہے وہ بھی اسی طریقے سے کچھ فاجر و فاسق قسم کے لوگ ہیں. اور روافض کے بارے میں تب کہنا ہی کیا ہے, روافض کے بارے میں ان کے علماء جو ہیں ایسے جو زنادقہ ہیں جو زندقے تک پہنچ چکے ہیں, تو اگر جب ایسے معاملہ ان لوگوں کا تو کیوں بغض و نفرت نہیں رکھیں گے اہل حدیث سے, وہ کیوں جنگ نہیں کریں گے, کیوں عداوت نہیں کریں گے, یہی وجہ ہے کیونکہ ان کا دین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دین جو دین حق ہے ان کے مناقض ہے, ان کے منافی ہے, تو دشمنی بھی ہوگی اہل حدیث کے لیے, بغض بھی ہوگی, نفرت بھی ہوگی, اور لان تان بھی ان لوگوں سے اہل حدیث کے لیے ہوگی. پھر یہ جملہ جو ہے فَإِذَا ابْتَدَعَ الرَّجُلُ نُزِعَتْ حَلَاوَةُ الْحَدِيثِ مِنْ قَلْبِهِ, جب کوئی شخص بدعت کرتا ہے بدعت ایجاد کرتا ہے تو اس کے دل سے حدیث کی جو حلاوت ہے نکال دی جاتی ہے. شیخ ربیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں تو اس میں خیر ہی کیا باقی رہا ہے, جب دل سے حلاوت حدیث کو نکال دیا گیا تو اس میں کیا خیر باقی رہا ہے ایسے شخص میں, والعیاذ باللہ. حقیقت یہ ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں آپ بعض ایسے لوگ جو آپ کو محدث کہتے ہیں بدعت میں سے ان کے ہیں نا محدثین ہیں ان کے بھی ہیں محدثین، وہ بھی علم حدیث سے میں نے پہلے بیان کیا ہے، حدیث وہ بھی پڑھتے ہیں، ان کے بھی اس حدیث کی کتابیں ہیں، بلکہ خط بخاری شریف تو مشہور ہے ان کا، خط بخاری شریف ہر سال میں آپ دیکھتے ہیں، بڑے بڑے بورڈ بینرز ہوتے ہیں، بڑے اعلانات ہیں خط بخاری شریف. ان کے جو محدثین ہیں شیخ ربیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وہ الحدیث سے بغض نفرت کرتے ہیں اور الحدیث سے نفرت کرتے ہیں. جیسا کہ الکوثری نام لیا شیخ صاحب نے، الکوثری معروف صوفی ہے، جو محدث ہے صوفیوں کا، اور الکوثری جیسے جو ہیں جو حدیث سے بغض نفرت کرتے ہیں، السابقین واللاحقین پہلے اور بعد میں جو آئے ہیں، جو آج بھی دور حاضر موجود ہیں، وہ بھی انہوں نے طعن کیا ہے امام عبداللہ بن حنبل، امام حنبل رحمہ اللہ پر، امام بخاری پر طعن کرتے ہیں، امام مسلم پر طعن کرتے ہیں، اور اس طریقے سے خطِ بغداد وغیرہ پر، ان تمام پر طعن کرتے ہیں. المعلمی جو معروف عالم گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں تقریباً 300 کے قریب جو سلف کے علماء ہیں، ان تمام پر جو ہے کوثری نے اور اس جیسے جو بدعتی جو محدثین ہیں انہوں نے طعن کیا ہے. صوفی کوثری جو ہے، جو غالی جہمی گمراہ، جو تجہم اور تعطیل میں ڈوبا ہوا ہے، یہ شخص جو ہے تقریباً 300 کے قریب جو سلف کے علماء ہیں نام لے کے طعن کیا ہے. تو شیخ صاحب سوال کرتے ہیں کیف یحب مہذا حالہ، تو کیسے محبت کر سکتے ہیں اہل حدیث سے، اور یہ ائمہ اہل حدیث ہیں جن کا نام لیے گئے ہیں، جن کو طعن کیا کوثری نے، تو کیسے ان سے محبت کرنا ممکن ہے جبکہ اس کی حالت یہ ہے. جیسا فرماتے ہیں، اب دیکھتے ہیں جو تبلیغی ہیں اہل حدیث سے نفرت دلواتے ہیں اور لوگوں کو دور رکھتے ہیں، وہ خود دعویٰ کرتے کہ وہ خود اہل سنت میں سے. اخوان مسلمین کو دیکھ لیں، جو سب سے زیادہ شدید ہیں اہل سنت پر جنگ کرنے کے لیے، اور سب سے زیادہ لوگوں کو دور کرتے ہیں، اور یعنی اہل حق سے اور باطل جو ان کو دعوت ہے اس کو پھیلاتے ہیں، والعیاذ باللہ. یہ لوگ جو ہیں جن کا ذکر کیا شیخ صاحب فرمان، شیخ ربیع رحمہ اللہ، جن لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، یہ لوگ جو ہیں وہ حدیث کی حلاوت کو نہیں پاتے. اگر حدیث کی حلاوت ان کے دلوں میں ہوتی تو حدیث دل میں قرار پکڑتا، ان کے دل میں، دل کو مضبوط ہوتا، دل میں اس کی حلاوت بھی یعنی محسوس کرتے، اور جو اس میں ہے اس کو اپنا لیتے، جو حدیث میں جو پیغام ہے اس کو اپنا لیتے، اور اطمینان بھی ہوتا ان کا، اور وہ یہ عقیدے بھی رکھتے جو اس حدیث میں موجود ہے، لیکن وہ نہیں پاتے اس حلاوت کو. پہلی بات یہ ہے کہ جو علم حدیث کی جو صحیح دراست ہے، جو علم ہے، وہ نہیں کرتے، اس کو صحیح اہتمام کرتے نہیں، اور اگر وہ پڑھ بھی لیں اور پڑھا بھی لیں یعنی، تو اس میں سے فائدہ نہیں حاصل کرتے، کیونکہ بھروسہ نہیں ہے حدیث پر. کیونکہ ان کا اصل مسئلہ جو ہے بدعت پر قائم رہنے کے لیے حدیث عمل ہو، حدیث پہ عمل ہوگا تو بدعت گئی نا. اس لیے حدیث پڑھتے تو ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے، کیونکہ عمل کرنے سے بدعت جاتی ہے، تو بدعت پر قرار رکھنے کے لیے حدیث پہ عمل نہیں کرتے. اسی یہی وجہ شیخ صاحب فرماتے ولا یثقون بہ، بھروسہ نہیں ہے علم حدیث پر، نہ حدیث پر ان کو کوئی بھروسہ ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ربیع رحمہ اللہ غزالی جو ہے، اس دور حاضر میں گزرا ہے شخص، اس نے حدیث پر بڑی جنگ کی ہے، حربا شدیدا، سخت جنگ کی حدیث پر، اور طعن کیا ان پر، اور ان کا مذاق اڑایا ہے. اور یہ شخص عقلانی شخص ہے، جو عقلانین ہیں ان میں سے ہے، جو اپنے عقل کو آگے کرتے ہیں سنت پر اور حدیث پر. بہت سارے ضعیف حدیث کو بندہ پکڑ لیتا ہے اور اس پر بعض احکام اور بعض عقیدے قائم کر دیتا ہے، اور جو صحیح حدیث ہے ان کو رد کر دیتا ہے، اور لوگوں کو کہتا ہے اگر میری عقل حدیث کو قبول کر اور مان لے تو حدیث صحیح ہے، اگرچہ اس کے سناد ضعیف ہی کیوں نہ ہو، اور میں صحیح حدیث کو رد بھی کر دیتا ہوں جب میری عقل کے خلاف حدیث ہوگی. تو اپنے عقل کو، شیخ ربیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اپنے عقل کو اس نے ترازو بنایا ہے، اسی پر وہ توات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو، اور اس پر ایک کتاب اس نے لکھی ہے اس غزالی نے، جس کا نام ہے سنت نبوی تو بین اہل فقہ و اہل حدیث، سنت نبوی بین اہل فقہ و اہل حدیث، کتاب اس نے لکھی ہے، اور اس میں حدیث و حدیث پر بڑے طعن کیے اس کتاب میں، اور بڑی مذاق اڑے، بعض احادیث کا بھی مذاق اڑایا. ایک تو اہل حدیث کا مذاق اڑانا الگ بات ہے، بعض احادیث کا بھی مذاق اڑایا ہے نعوذ باللہ. اور ایسے نئی فکر بندہ لے کے آئے جو جس میں یعنی اجماع کی مخالفت اس کی سوچ اور اس میں فکر میں ہے جو یہ بندہ کرتا ہے، جو اس کا عقیدہ ہے، اور بہت سارے تخبط سے کام لیا ہے، اور اہل بدعت کی سنت شخص سے مدح کی تعریفیں کی ہے، اور ان کے بعض اقوال یعنی ان کا اقوال بھی لیے، اور بعض جو غربی قسم کے جو ویسٹرن لوگ ہیں جو عقلانی ہیں ان کے بھی اقوال لیے، اور بعض ان کے احکام اور قوانین بھی اس شخص نے لیے ہیں، اور یہاں تک کہ اس شخص نے عورت کی آزادی کی بات بھی کی ہے، کھل کے کی ہے کہ پردہ کی عورت کا، عورت آزاد ہے. اس طریقے سے عورت جو ہے وہ تمام جو حکومتی ادارے ہیں ان کے جو مناصب وہ بھی کر سکتی ہے سوائے خلافت کبرا، یعنی عورت خلیفہ نہیں بن سکتی، باقی کوئی بھی عہدہ سیاست میں عورت لے سکتی ہے. اور اسی طریقے سے جو وہ چاہتا ہے جائز ناجائز کر دیتا ہے بغیر دلیل کے. وجہ کیا ہے؟ دلیل تو روکتی ہے اس چیز سے نا، جب آپ کے پاس علم حدیث کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ عقل کو ترازو بناتے ہیں، حدیث عقل پہ پیش کرتے ہیں، عقل نے مان لیا تو صحیح ہے، عقل نہیں مانا تو ضعیف ہے، سند کے کوئی اعتبار نہیں ہے، اعتبار عقل کا ہے. اب ایسے شخص سامنے آپ کیا کریں گے بتائیں؟ اب ایسے شخص کچھ بھی کر سکتا ہے نا، کچھ بھی بول سکتا ہے، اس کی جو عقل کہے گی اسے وہی کہے گا نا. سبحان اللہ. جی ہاں، یہ بھی صوفی ہے، گزرا ہے، اللہ اعلم. ان میں سے کئی لوگوں کے بارے میں آیا کہ توبہ کر چکے ہیں، اگر توبہ کیا، اللہ کو توبہ قبول کر، اچھی بات ہے. ان کا یہ کہ علم موجود ہے، آج میں کہہ رہا ہوں یہ، ان کی کتابیں موجود ہیں، علم موجود، لوگ پڑھتے بھی ہیں، لوگ اپناتے بھی ہیں بدعقید اور یہ جو فاسد جو افکار ہیں آج بھی لوگ اپنا رہے ہیں، لوگ یہ نہیں مانتے. بلکہ امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ، ہم کہتے ہیں کہ وہ وفات سے پہلے توبہ کر چکے ہیں، لیکن کیا آج اشعری گروہ موجود ہے کہ نہیں؟ لوگ کہاں مانتے، کہتے ہیں تمہیں غلط فہمی ہے، کہاں اس نے توبہ کی ہے، وہ تھا حق پہ، کہاں توبہ اس نے کی ہے؟ تو ان کی جو بات کی کتاب ہے، جو بات کی ان کی اقوال، وہ کیوں نہیں اپناتے آپ؟ پہلے اقوال تھے، بعد کے اقوال بھی، دونوں ٹکراتے ہیں. اسماء صفات کے باب میں کافی تبدیلی آئی ہے، آپ یہ قول لیتے، وہ قول کیوں نہیں لیتے جو بات کا قول ہے؟ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ توبہ کر چکے، بات کا قول پہلے قول سے ٹکراتے ہیں. لیکن جو باقی دیگر ہیں، باقی امام رازی جو ہیں ان کے، جو بڑے امام سمجھے جاتے ہیں اشاعرہ کے، اور قانون رازی جسے قوانین لکھے اشاعرہ کے، بنیاد اصول بنائے، اس شخص نے مرنے سے پہلے توبہ کی ہے. عجب بات دیکھیں آپ، ان میں سے بعض یہ بھی گواہی دے کے گئے ہیں کہ ہم نے زندگی ساری ضائع کر دی ہے اسی قیلہ و قالہ میں لگا کے، ہم سے تو اچھے جو نیشا پور کے جو بوڑھی ہیں ان کا عقیدہ ہم سے بہتر ہے، نیشا پور کی بوڑھی عورتوں کا عقیدہ ہم سے بہتر ہے. خود اعتراف کر کے مرے ہیں یہ لوگ، زندگی ساری عقل کی بات کرتے رہے، لیکن مرتے سمجھ آ گئی تھی کہ واقعی ہم غلطی پہ تھے. امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ 40 سال تک گمراہ تھے، پہلے معتزلی تھے، توبہ کی، پھر کلابی بنے، پھر توبہ کی، لیکن آج ان کے جو ماننے والے ہیں ان کی توبہ قبول نہیں کرتے، کہ توبہ ہوئی نہیں. اس لیے توبہ کی جو آپ نے بات کی ہے، ہم تو کہتے ہیں اللہ کرے کہ انہوں نے توبہ کی ہو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے جو آج علم موجود ہے، ان کا آج جو افکار، جو سوچ، جو فکر، جو بدعقیدگی موجود ہے، لوگوں نے اپنائی ہوئی ہے، اس کو تو کھول کے بیان کرنا ہے نا، تاکہ لوگوں کو سمجھ جائے، پتہ چلے کہ حق کے اور باطل کے، حق کو اپنا لیا جائے اور باطل سے دور اختیار کی جائے. کون سی کتاب؟ اچھا، بس شیخ ربیع نے کافی رد کیا، کافی کتابیں ہیں. یہی تو وجہ کہ شیخ ربیع سے یہ لوگ کیوں بزرگ نفرت کرتے ہیں، کیوں یہ بڑا پروپیگنڈا ہے شیخ صاحب کے خلاف. آپ دیکھوں کہ باتیں آپ کے سامنے ہیں، ناجائز کسی گالی دی ہے، کسی پر طعن کیا ہے، بغیر دلیل کے، بغیر حق کے کوئی بات ہوئی ہے؟ سبحان اللہ. لوگ کیا کہتے ہیں وہ جانے، جو کہتے ہیں وہ ذمہ دار ہیں، رب کے سامنے جواب دے ہیں. کسی بھی عالم چاہے کوئی بھی ہو، اگر آپ کے مخالف بھی کیوں نہ ہو، بغیر دلیل کے آپ کوئی بات نہ کریں، بغیر ثبوت کے آپ کوئی بات نہ کریں. لوگوں نے کہا یہ کون سے بھی ترازو ہے، لوگوں نے کہا آپ نے مان لیا؟ اس عالم کا علم ہے، اس کے پاس زندگی ساری وقف کی ہے علماء نے، جی الحق یا اہل باطل کے ہوں، ٹھیک ہے نا، وقف کی زندگی لگائی ہے آپ نے. اگر ان کے خلاف کوئی بات بھی کرنی ہے، معصوم کو الخطا کوئی بھی نہیں، ہمارے علماء معصوم الخطا نہیں ہے، اگر غلطی ہو گئی ہے تو غلطی نشاندہی کی جاتی ہے، یہاں پہ غلط ہوا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، سر عام ہو سر عام کریں، اگر خاص میں نہیں خاص میں جا کے نصیحت کریں، ادب کے دائرے میں رہیں، دلیل کی روشنی میں بات کریں، ادب کے دائرے میں رہ کے بات کریں. علماء کو اپنا وقار، اپنی عزت ہے. تو شیخ ربیع رحمہ اللہ نے ان کی، لیکن مختلف گروہ، مختلف لوگوں کے لیے کے خلاف بھی ان کے جو باطل ہے ان کو واضح طور پہ بیان بھی کیا ہے اور رد بھی کیا ہے اور کتاب بھی لکھی ہے. بلکہ لوگ یہ بھی طعن کرتے ہیں کہ شیخ ربیع نے کسی کو چھوڑنے کے خلاف کتاب نہ لکھی ہو، یعنی یہ بھی غلطی ہے ان کی. ایک گروہ تھے، ان سے وہ تھکے نہیں ہیں، لوگوں کے ناموں پر بھی کتابیں موجود ہیں، یعنی یہ بھی ان کی غلطی ہے. سبحان اللہ، عجب ہے واللہ. کیا وقت ہوا ہے؟ 40، 10 منٹ اور لیتے، کتنا باقی ہے اس میں، یہ پورا کر لیں بس. پھر اگلی سند جو ہے، ابن قتیلہ کی جو بات آئی ہے کہ امام احمد بن حنبل کے سامنے ابو قتیلہ کا ذکر آیا ہے، ابن ابی قتیلہ مکہ میں یہ شخص رہتا ہے، اور اس نے اصحاب الحدیث کا ذکر ہوا تو ابن قتیلہ نے کہا، جو یہ بدعتی شخص ہے، صرف جملہ کہا ابن قتیلہ نے، اس نے کہا یہ قوم سوء ہے، برے لوگ ہیں، اصحاب الحدیث برے لوگ ہیں. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور کپڑے جھاڑتے ہوئے فرمایا یہ شخص زندیق ہے، زندیق ہے، زندیق ہے. یہ کس نے فرمایا؟ امام اہل السنہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یہ ان کا قول ہے. اس شخص کی غلطی کیا ہے جس کو زندیق کہا امام صاحب نے؟ ایک جملہ، اصحاب الحدیث کیا ہیں؟ بورے ہیں. بس تفصیل نہیں ہے کیا بورے ہیں، کل لعنت بھیجی ہو کیا، کچھ نہیں، صرف ذکر ہوا اس کے سامنے اصحاب الحدیث کے، جیسے عام ذکر ہوتا ہے. اس شخص کہ چھوڑو یار، یہ برے لوگ ہیں، بس قوم سوء ہیں. بس امام صاحب یہ بات دیکھیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اٹھ کے کھڑے ہوئے، کپڑوں کو جھاڑنا جھاڑ، سمجھتے ہیں کیا ہے؟ یعنی اس بری ہوں اس بندے سے میں، یہ اس قابل ہی نہیں کہ ایسی بات سنی جائے. اٹھ کے کھڑے ہوئے اور چلے گئے، زبان پر ایک جملہ تھا، ایک لفظ، زندیق، زندیق، زندیق. شیخ ربیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حتی دخل بھی یہاں تک وہ گھر میں داخل ہو گئے، شیخ ربیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب اہل حدیث سے بغض نفرت ہوئی اور یہ کہا کہ قوم اسو برے لوگ ہیں، کیوں؟ کیونکہ متمسک ہیں، لازم پکڑتے کتاب اور سنت کو. جو کتاب اور سنت کو لازم پکڑتے ہیں، کیا یہ برے لوگ ہو سکتے ہیں؟ شیخ صاحب سوال کرتے ہیں. اس شخص کی نظر میں تو برا ہی ہے نا، نعوذ باللہ. کیونکہ اس شخص کی نظر میں یہ ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو کتاب اور سنت کی بات کرتا ہے وہ برا انسان ہے. اس لیے امام صاحب رحمہ اللہ، امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا یہ زندیق ہے، زندیق ہے، زندیق ہے. زندیق کہتے بے دین کو، جو دین کو نہیں مانتا. عام لفظوں میں تزندق شخص، یعنی یہ دین کو نہیں مانتا، بے دین ہے، زندیق انسان ہے. جو حدیث، جو الحدیث کو کہے کہ قوم سوء ہے، اور حدیث دین کا بنیادی حصہ ہے، وحی ہے، وحی قرآن مجید جیسی وحی ہے، صحیح حدیث بھی. تو اصل شخص جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں قال وقال رسول اللہ علیہ وسلم، جو قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں وہ لوگ برے ہیں. سبحان اللہ. جو قرآن و سنت دین کا حصہ ہے کہ نہیں، تو جو ان کا انکار کرتے تو دین کا ہے اس بندے کا. شیخ ربیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں وللحق ان یقول ذلک، حق ہے امام محمد رحمہ اللہ یہ بات کر، والعیاذ باللہ. اور اس کی تأیید کی ہے ابن تیمیہ، ابن قیم رحمہ اللہ نے، اور ان کے علاوہ بھی اہل سنت میں سے. امام تیمیہ رحمہ اللہ، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل کے یہ قول اس شخص کے بارے میں کہ زندیق 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 ہے، امام ابن تیمیہ ابن قیم رحمہ دونوں نے تأیید کی محمد بن حنبل کی، کہ محمد بن حنبل نے سچ فرمایا ہے. یہ بات بہت بڑی، زندیق عام بات نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں لأنه عرف مغزاہ، کیونکہ محمد بن حنبل نے ان کا مقصد کو جان لیا ہے، جانتے ہیں اس شخص کو، بندہ کون ہے، اس شخص کے بارے میں جانتے ہیں. دیکھیں آج ہم صرف نام جانتے ہیں، اس زمانے کے لوگ، کیونکہ علم روایت کا زمانہ تھا، ان لوگوں کے بارے میں تفصیل جانتے تھے کون لوگ ہیں. صرف یہ نہیں کہ جملہ اس نے کہہ دیا کہ برے لوگ ہیں، میں جانتا ہوں بندہ ہے کون، حقیقت کیا اس بندے کی، اسے زندیق فرمایا ہے. صرف جملے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس بندہ ہے ہی ایسا جو ہمیشہ بغض نفرت رکھتا ہے اہل حدیث سے، اور حدیث سے بھی بندہ نفرت رکھتا ہے. تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں لأنه عرف مغزاہ، کیونکہ امام احمد رحمہ اللہ نے ان کے اصل مقصد کو جان لیا تھا. اور اصل مقصد کیا ہے؟ الطعن فی کتاب اللہ وفی سنت رسول علیہ الصلوۃ والسلام. اصل مقصد یہ ہے کہ طعن کرنا ہے قرآن مجید میں، قرآن مجید پر اور آپ وسلم کی احادیث پر. پھر شیخ ربیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں بے شک بہت سارے ایسے ہیں جو طعن کرتے ہیں حدیث پر، جو زندیق ہیں، اور یہ چھپے ہوئے ہیں عوام الناس کے صفوں میں، بعض گمراہ فرقوں کے صفوں میں بھی چھپے ہوئے ہیں، جیسے کہ صوفی روافض ہیں جو دین پر طعن کرتے ہیں، اور دیندار لوگوں پر طعن بھی کرتے ہیں، جو یعنی جو اہل حدیث ہیں. جو صوفے میں سے جو جاہل قسم کے لوگ ہیں ان کو ہم دعوت دیتے ہیں، جو ان میں سے وحدت الحلول، وحدت وجود کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ کافر ہیں. روافض کے علماء میرے نزدیک، شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ ربیع رحمہ اللہ، میرے نزدیک وہ زندیق ہیں، وہ یہ حق ہے جو کہ عوام الناس ہیں روافض کے، ان میں دیکھا جائے گا. اگر وہ اپنے جو علماء ہیں ان کے باطل عقائد پر موافقت کرتے ہیں تو وہ بھی انہی میں سے ہیں، انہی جیسے ہیں. اور اگر جو عوام ہیں، اس طرح کے جو عوام ہیں، صوفے کے جو عوام ہیں، عوام الناس ہیں، جو وحدت الحلول وحدت الوجود کے قائل ہیں اور مانتے ہیں، تو اس شخص جو ہے وہ کافر ہے. وحدت الوجود کا مطلب اللہ ہر جگہ موجود ہے، اور حلول کا مطلب اللہ ہر چیز پر حل ہے. تمام کائنات میں اللہ تعالیٰ حل ہو چکا ہے، یعنی خالق مخلوق میں کوئی فرق نہیں ہے. اس لیے ابن العربی نے اور اس کے علاوہ اور بھی، جیسے حلاج نے کہا اس جبے میں اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. حلاج نے کیا کہا تھا؟ اس جبے میں، یعنی جبہ خود پہنا ہوا تھا، کہ اس جبے میں اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. اب یہ کون سی بدعقیدگی ہے؟ یہ وحدت وجود نہیں ہے، وحدت الحلول ہے، یعنی اللہ ہر جگہ موجود بھی ہے، پھر مخلوق میں حل بھی ہو چکا ہے. اور حل سے کیا پتہ مراد لیتے ہیں؟ جیسے پانی میں نمک آپ جاڑ کے حل کر دیں تو نمک کی وجود باقی نہیں رہتا، پانی نمکین ہو جاتا ہے، دونوں مکس ہو جاتے ہیں. ان کے نزدیک خالق مخلوق ایسے مکس ہے، اور حقیقت ایک ہی ہے. اس پورے وجود میں ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ ہے. یہاں تک کہ نعوذ باللہ اتنا بھی کہا گیا، نعوذ باللہ، کہ کتا اور خنزیر بھی الہ ہے، اور اس چرچ میں بیٹھا ہوا پادری بھی اللہ ہے، نعوذ باللہ. یہاں تک کوئی لوگ جا سکتا ہے؟ بعض لوگ پریشان ہو رہی ہے، باتیں کہاں سے؟ یہ واللہ ہماری طرف سے باتیں نہیں ہیں، واللہ ان کی کتابیں ہیں، ان کے علماء ہیں، ان کے اقوال ہیں، جو کو آج دفاع بھی کیا جاتا ہے، پڑھایا بھی جاتا ہے، بتایا بھی جاتا ہے. آپ حیران ہوں گے واللہ ان کی ایسی کتابوں میں، بعض کتابوں میں آپ دیکھیں عوام الناس جانتی ہے. اب دیکھیں فضائل اعمال، فضائل ذکر میں، فضائل ذکر میں معروف کتاب ہے تبلیغوں کی، اس میں فضائل ذکر میں لکھتے ہیں مولوی زکریا صاحب، جو ہے کہتے کہ شاہ عبد الرحیم کے خدام میں سے ایک خادم تھا جو کئی روز استجہ کے نہیں جاتا تھا، ہر جگہ انوار نظر آتے تھے. پتہ ہے کبھی سوچے اس کے بارے میں مطلب کیا ہے؟ ہر جگہ انوار نظر آتے ہیں مطلب کیا؟ استنجے کے نہیں جاتا تھا، کئی روز تک نہیں جاتا تھا. بتائیں ذرا مطلب کیا ہے ذرا؟ انوار کس کے تھے؟ اگر تو انوار مخلوق کے تھے، عام لائٹیں تھیں، تو استنجے سے کیا روکتا ہے اسے؟ جائے استنجا کرے، کیا پرابلم؟ یا قضاء حاجت نہیں کرتا تھا کیونکہ ہر جگہ انوار، اس کی کرامت تھی، ہر جگہ انوار نظر آتے، یعنی انوار الہی، ہر جگہ اللہ نظر آتا تھا اسے، تو کیسے قضاء حاجت کے لیے جاتے؟ یہ عقیدہ کس کا؟ مسلمان ہمارا عقیدہ ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہے، اہل اسلام کا عقیدہ ہے، صحابہ کا عقیدہ ہے، تابعین کا عقیدہ ہے، محدثین کا عقیدہ ہے، امام ابو حنیفہ کا یہ عقیدہ ہے. حنفی کہتے ہم حنفی کہتے ہیں، لیکن یہ عقیدہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کا. یہ بدعقیدگی کب آئی؟ یہ بعد میں آئی ہے. اور وجود اور حلول کی بدعقیدگی جہمی صفحہ لے کے آئے، یہ جہمی عقیدہ ہے. آج بعض مسلمان میں یہ عقائد موجود ہیں. ان اللہ ان الہ راجعون، تو شیخ صاحب فرماتے ہیں جو یہ بدعقیدگی رکھتا ہے تو یہ شخص دار اسلام سے خارج ہے. کیوں؟ کیونکہ جو بدیہات العقل والدین ہے، یہ بندہ ان کا انکار کرتا ہے. اللہ خالق ہے، تمام چیزوں کا خالق ہے، اور اپنے مخلوق سے جدا ہے، اور مخلوق اللہ تعالیٰ سے جدا ہے. وحدت الوجود جو کہیں خالق اور مخلوق، اور مخلوق اور خالق سب ایک ہی ہیں. جبکہ جانور تک یہ نہیں کہتے، پتہ ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں جانور بھی عقیدہ نہیں رکھتے، نعوذ باللہ. جانور کا عقیدہ ہے کہ نہیں؟ دیکھیں جانور مکلف نہیں ہے. تسبیح کرتا ہے کہ نہیں؟ تسبیح کرتا ہے. شرک کرتا ہے جانور کبھی؟ نہیں کرتا ہے. جانور کبھی کہتے میرے اندر اللہ ہے؟ یہ کبھی تصور کرتا ہے میرے اندر بھی اللہ ہے، نعوذ باللہ. عجب ہے واللہ، اس عقل والے، اللہ نے انسان کو عقل سے شرف بخشی ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اس عقل کی بنیاد پر انسان نے کون کون سا ظلم اپنے اوپر اور مخلوق پر نہیں ڈھایا؟ دیکھیں آپ. انا للہ وانا الیہ راجعون. شہزا فرماتے ہیں عوام الناس میں یہ عقیدہ رکھتا ہے تو اپنے جو سردار ہیں انہیں جیسا جو ہے زنادقہ جو ہیں ان میں شامل ہو جاتا ہے. اگر ان کے پاس یہ چیز نہیں ہے، یہ بدعقیدگی نہیں ہے، ہم کو دعوت دیتے ہیں خیر کی طرف دعوت دیتے ہیں، حق کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور کوئی تکفیر نہیں کرتے. یہاں پر رکتے ہیں، اگلے درس میں انشاءاللہ یہیں سے شروع کریں گے. کتنا یہ ہے؟ تیسرا چوتھا ہے؟ تیسرے پہنچے
جی، دو ہو گئے،
دو ہو گئے. تیسرا، ہاں تیسرا جو سند ہے، تیسرا جو قول، وہاں جہاں سے اگلے درس شروع کریں گے انشاءاللہ. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.